الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گھریلو جھگڑوں کا علاج یہ مضمون فیضان سنت صفحہ 198-220 سے لیا گیا ہے دعائے عطار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ گھریلو جھگڑوں کا علاج پڑھ یا سن لے اس کے گھر بار اور روزگار میں برکتیں عطا فرما کر اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے دو میری سنت کو زندہ کرنے والا تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد مل کر کھانے میں برکت ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے سیر ہونے کا نسخہ حضرت وحشی بن حرب رحمت اللہ علیہ اپنے دادا جان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہوگے عرض کی جی ہاں فرمایا مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو تمہارے لیے کھانے میں برکت دی جائے گی مل کر کھانے کی فضیلت ایک ہی دسترخوان پر مل کر کھانے والوں کو مبارک ہو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ بندہ مومن کو بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا دیکھے کیونکہ جب سب دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جدا ہونے سے پہلے پہلے ان سب کو بخش دیتا ہے مل کر کھانے میں معدے کا علاج پیتھالوجی کے ایک پروفیسر نے انکشاف کیا ہے جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے تو سب کھانے والوں کے جراثیم کھانے میں مل جاتے ہیں اور وہ دوسرے امراض کے جراثیم کو مار ڈالتے ہیں نیز بعض اوقات کھانے میں شفا کے جراثیم شامل ہو جاتے ہیں جو معدے کے امراض کے لیے مفید ہوتے ہیں ایک کا کھانا دو کو کافی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ایک کا کھانا دو کو کافی ہے اور دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا آٹھ کو کفایت کرتا ہے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کفایت نشان ہے دو کا کھانا تین کو اور تین کا کھانا چار کو کافی ہے قناعت کی تعلیم مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں اگر کھانا تھوڑا ہو اور کھانے والے زیادہ تو انہیں چاہیے کہ دو آدمیوں کے کھانے پر تین آدمی اور تین کے کھانے پر چار آدمی گزارا کر لیں اگرچہ پیٹ تو نہ بھرے گا مگر اتنا کھا لینے سے ضعف بھی نہ ہوگا یعنی کمزوری بھی نہ ہوگی عبادات بخوبی ادا ہو سکیں گی اس فرمان عالی شان میں قناعت و مروت کی اعلی تعلیم ہے تنخواہ کم کروا دی خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ یعنی وائف رضی اللہ عنہا کو حلوہ کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہم حلوہ خرید سکیں۔ عرض کی، میں اپنے گھریلو اخراجات میں سے چند دنوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر کچھ رقم جمع کر لوں گی، اسی سے حلوہ خرید لیں گے۔ فرمایا، ایسا کر لینا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا نے رقم جمع کرنا شروع کی۔ چند دنوں میں تھوڑی سی رقم جمع ہو گئی۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا تاکہ آپ حلوہ خرید لیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ رقم لی اور بیت المال میں لوٹا دی اور فرمایا کہ یہ ہمارے اخراجات سے زائد ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے آئندہ کے لیے بیت المال سے ملنے والے وظیفے میں اتنی رقم کم کروا دی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کو سن کر فقط نعرہ داد و تحسین بلند کر کے دل کو خوش کر لینے کے بجائے ہمیں بھی تقوی اور قناعت کا درس حاصل کرنا چاہیے، بالخصوص ارباب اقتدار و حکومتی افسران، نیز ائمہ مساجد، دینی مدارس کے مدرسین اور مختلف اسلامی شعبہ جات سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے اس حکایت میں قناعت و خودداری اپنانے، حرص و طمع سے خود کو بچانے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے خوب 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 سامان عبرت ہے۔ کاش ہم سب محض نفس کی تحریک پر تنخواہ کی کمی بیشی، یعنی اس کی تنخواہ تو اتنی زیادہ اور میری اتنی کم، کہہ کر اس طرح کے معاملات میں الجھنے کے بجائے قلیل آمدنی پر قناعت کرتے ہوئے نیکیوں میں کثرت کے تمنائی بن جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پرہیزگاری اور دولت دنیاوی سے بے رغبتی کے متعلق ایک اور حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ وقف کی چیزوں کے بارے میں احتیاط، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور یہ بڑا پیالہ جس میں کھاتے پیتے ہیں، اور یہ چادر جو میں اوڑے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت تک نفع اندوز ہو سکتے تھے جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیا کرتا تھا۔ جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دے دینا۔ چنانچہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ تمام چیزیں حسب وصیت واپس کر دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چیزیں واپس پا کر فرمایا کہ اللہ پاک ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا ہے۔ کھانے والے کی مغفرت کی ایک صورت، جو بھی صاحب شان کام شروع کیا جائے اس سے قبل بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی چاہیے کہ سنت ہے، اسی طرح کھانے یا پینے سے قبل بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کہے اور جب اٹھایا جانے لگے الحمدللہ کہے۔ ٹیبل کرسی پر کھانا سنت نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوان یعنی میز پر کھانا کھایا، نہ ہی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پتلی چپاتیاں پکائی گئیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا وہ حضرات کس چیز پر کھاتے تھے، فرمایا دسترخوان پر۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ٹیبل کرسی پر کھانا اگرچہ گناہ نہیں مگر سنت بھی نہیں۔ حضرت مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ بحر شریعت حصہ 16 میں فرماتے ہیں، خوان تپائی یا میز کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے جس پر عمرہ یعنی امیر لوگوں کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے تاکہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے۔ اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ تھا، جس طرح بعض لوگ اس زمانے میں میز یعنی ٹیبل پر کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا عمرہ کا طریقہ ہے۔ ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں۔ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ کھانے کے آگے قدرے جھک کر بیٹھے، دسترخوان کپڑے کا، چمڑے کا اور کھجور کے پتوں کا ہوتا تھا۔ ان تین قسم کے دسترخوانوں پر کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا ہے۔ دسترخوان بھی نیچے زمین پر بچھتا تھا اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ٹیبل کرسی پر کھانا اگرچہ گناہ نہیں مگر زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے، اور سنت ہی میں عظمت ہے۔ افسوس، آج کل یہ سنت مسلمانوں نے کافی حد تک ترک کر رکھی ہے۔ مذہبی گھرانوں میں بھی اب ٹیبل کرسی پر کھانے کا رواج ہو گیا ہے، شادیوں میں بھی ٹیبل کرسی، بلکہ اب تو کرسی بھی ہٹا لی گئی ہے، لوگ ٹیبل کے گرد پھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ آہ، سنتوں بھرا دور پھر کب آئے گا؟ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ ہر لقمے پر اللہ کا ذکر، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے۔ ہر لقمے پر پڑھنے کا طریقہ، سبحان اللہ، رضا الہی پانے کا کتنا آسان نسخہ ہے۔ خدا کی قسم، اللہ پاک کی رضا سے بڑھ کر کوئی سعادت ہی نہیں۔ جس سے وہ راضی ہوگا اسی کو اپنا دیدار بخشے گا، اسی کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ ہر لقمہ کھانے اور ہر گھونٹ پینے پر اللہ پاک کا نام لینے، اور لقمہ کھا لینے اور گھونٹ پی لینے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجئے، تاکہ کھانے پینے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے۔ ہو سکے تو ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجدو اور بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے، کہ یوں ہر لقمے کی ابتدا بسم اللہ اور یا واجدو کے ذکر پر، اور ہر لقمے کا اختتام حمد پر ہوگا۔ انشاءاللہ نیکیوں کا انبار اور ثواب کے انوار ہی انوار ہوں گے۔ مکتبۃ المدینہ کے جے بی سائز کے رسالے 40 روحانی علاج کے صفحہ 11 پر ہے۔ یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑے گا، انشاءاللہ الکریم وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور مرض دور ہوگا۔ کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، عطا کر دے اپنی رضا یا الہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنت سیکھنے سکھانے کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، انشاءاللہ عملی طور پر کھانے کی سنتوں بھری تربیت ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ الکریم کبھی تو ایسا کھانا مل جائے گا کہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے مدنی قافلے کی خیر خواہی۔ ہمارا مدنی قافلہ لاہور داتا دربار کی مسجد کے اندر 3 دن کے لیے قیام پذیر تھا۔ ہم مدنی قافلے کے جدول کے مطابق سنتوں کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ دوران حلقہ ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی، پھر کہنے لگے، الحمدللہ آج رات میری قسمت کا ستارہ چمکا اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ مجھ گناہگار کے خواب میں تشریف لائے اور کچھ اس طرح فرمایا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول 3 دن کے لیے میری مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لہذا تم ان کے کھانے کا انتظام کرو، لہذا میں مدنی قافلے والوں کی خیر خواہی کے لیے کھانا لایا ہوں، آپ حضرات قبول فرمائیے۔ کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا، جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن، ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صاحب مزار نے مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، اولیاء کرام رحمہم اللہ مزارات میں رہتے ہوئے بھی اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت فرماتے ہیں، چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کو جس طرح نقل کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کے ایک شافعی مجاور کا کہنا ہے، مصر میں ایک غریب شخص کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، اس نے ایک سماجی کارکن سے رابطہ کیا، وہ نو مولود کے والد کو لے کر کئی لوگوں سے ملا مگر کسی نے مالی امداد نہ کی، آخر کار ایک مزار پر حاضری دی، اس سماجی کارکن نے کچھ اس طرح فریاد کی، یا سیدی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ اپنی ظاہری زندگی میں بہت کچھ دیا کرتے تھے، آج کئی لوگوں سے نو مولود کے لیے مانگا مگر کسی نے کچھ نہ دیا۔ یہ کہنے کے بعد اس سماجی کارکن نے ذاتی طور پر آدھا دینار نو مولود کے والد کو ادھار پیش کرتے ہوئے کہا، جب کبھی آپ کے پاس پیسوں کی ترکیب بن جائے مجھے لوٹا دینا۔ دونوں اپنے اپنے راستے ہو لیے۔ سماجی کارکن کو رات خواب میں صاحب مزار کا دیدار ہوا، فرمایا، آپ نے مجھ سے جو کہا وہ میں نے سن لیا تھا مگر اس وقت جواب دینے کی اجازت نہ تھی، میرے گھر والوں سے جا کر کہیے کہ وہ انگیٹھی کے نیچے کی جگہ کھودیں، ایک مشکیزہ نکلے گا، اس میں 500 دینار ہوں گے، وہ ساری رقم اس نو مولود کے والد کو پیش کر دیجئے۔ چنانچہ وہ صاحب مزار کے گھر والوں کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا کہہ سنایا، ان لوگوں نے نشاندہی کے مطابق جگہ کھودی اور 500 دینار نکال کر حاضر کر دیے۔ سماجی کارکن نے کہا، یہ سب دینار آپ ہی کے ہیں، میرے خواب کا کیا اعتبار؟ وہ بولے، جب ہمارے بزرگ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سخاوت کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ چنانچہ ان لوگوں نے بإصرار وہ دینار اس سماجی کارکن کو دیے اور اس نے جا کر اس نو مولود کے والد کو پیش کر دیے اور سارا واقعہ سنایا۔ اس غریب شخص نے آدھے دینار سے قرضہ اتارا اور آدھا دینار اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے یہی کافی ہے، باقی سب اسی سماجی کارکن کو دیتے ہوئے کہا، بقیہ تمام دینار غریب و نادار لوگوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ راوی کا بیان ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان سب میں کون زیادہ سخی ہے، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ خالی کبھی پھیرا ہی نہیں اپنے گدا کو، اے سائلو مانگو تو ذرا ہاتھ بڑھا کر، خود اپنے بھکاری کی بھرا کرتے ہیں جھولی، خود کہتے ہیں یا رب میرے منگتا کا بھلا کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اولیاء بعد وفات بھی نفع پہنچاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، پہلے کے لوگ بزرگوں کے بارے میں کس قدر اچھا عقیدہ رکھتے تھے اور بوقت ضرورت ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا تھا کہ اللہ والے بعطائے الہی مدد کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم اپنے رب کائنات کی عنایت سے مزارات میں حیات ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کی بات سنتے ہیں، ہدایت و استعانت کرتے ہیں اور اپنے گھروں کے معاملات کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ جبھی تو صاحب مزار بزرگ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں جا کر اس سماجی کارکن کی رہنمائی فرمائی اور اس نو مولود کے غریب باپ کی دستگیری اور مالی امداد کی. حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم رب کائنات کی بارگاہ میں مختلف درجات رکھتے ہیں اور زائرین کو اپنے معارف و اسرار کے لحاظ سے نفع پہنچاتے ہیں. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. کون سا کھانا بیماری ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، جس کھانے پر اللہ پاک کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھا لیا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے. شیطان کے لیے کھانا حلال. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. کھانے کو شیطان سے بچاؤ. کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا. ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں پائی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی. ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا، ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا. شیطان سے حفاظت. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ شیطان اس کے پاس سے نہ تو کھانا پائے اور نہ قیلولہ کرنے پائے اور نہ ہی رات گزار سکے، تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لے اور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھ لے. گھریلو جھگڑوں کا علاج. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں. اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ہو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی. بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے، بسم اللہ اولہ وآخرہ. شیطان نے کھانا اگل دیا. حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا، وہ لقمہ اٹھایا اور اس نے یہ کہا، بسم اللہ اولہ وآخرہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور یہ ارشاد فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ پاک کا نام ذکر کیا तो जो कुछ उसके पेट में था उगल दिया। निगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पोशीदा नहीं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी खाना खाएं, याद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए। जो नहीं पढ़ता उसका करीन नामी शैतान भी खाने में साथ शरीक हो जाता है। हजरत उमैया बिन मक्शी रदी अल्लाह अन वाली रिवायत से साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें सब कुछ देख लिया करती थीं। जब ही तो शैतान को बद हवासी के आलम में तय करता हुआ मुलाहिजा फरमाकर मुस्कुरा दिए। चुनाचे हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस नजरें हकीकत में छुपी हुई मखलूक को भी मुलाहिजा फरमाती हैं। और हदीस मुबारक बिल्कुल अपने जाहिरी माना पर है, किसी तावील की जरूरत नहीं। जैसे हमारा पेट मक्खी वाला खाना जबकि मक्खी उसमें मौजूद हो कबूल नहीं करता, ऐसे ही शैतान का मैदा बिस्मिल्लाह वाला खाना हजम नहीं कर पाता, अगरचे उसका कह किया हुआ खाना हमारे काम नहीं आता और भूखा भी रह जाता है और हमारे खाने की फौत शुदा बरकत लौट आती है। गर्ज ये कि इसमें हमारा फायदा है और शैतान के दो नुकसान, और मुमकिन है कि वो मर्दूद आइंदा हमारे साथ बगैर बिस्मिल्लाह वाला खाना भी इस डर से ना खाए कि शायद ये बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ ले और मुझे कह करनी पड़ जाए। हदीस पाक में जिस आदमी का जिक्र है, गालिबन वो अकेला खा रहा था, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाता होता तो बिस्मिल्लाह ना भूलता, क्योंकि वहां तो हाजरीन बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से कहते थे और साथ वालों को बिस्मिल्लाह कहने का हुक्म करते थे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल और बिलखुसूस मदनी काफिलों में खूब दुआएं पढ़ने और सीखने का मौका मिलता है। दावत इस्लामी की बहारों के तो क्या कहने, कराची के एक इस्लामी भाई की मदनी बहार अपने अंदाज में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। उन इस्लामी भाई की अम्मी जान सख्त बीमारी के सबब चारपाई से उठने तक से माजूर हो गई थी और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उस इस्लामी भाई ने सुना था कि आशिकान रसूल के साथ सुन्नतें सीखने के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करने से दुआएं कबूल होती और बीमारियां दूर हो जाती हैं। चुनाचे उन्होंने भी दिल बांधा और दावत इस्लामी के नूर बरसाते आलमी मदनी मरकज फैदान मदीना में दारुस सुन्ना हाजिर होकर 3 दिन के मदनी काफिले में सफर का इरादा जाहिर किया। इस्लामी भाइयों ने निहाय शफकत के साथ हाथों हाथ लिया। आशिकान रसूल के साथ उनका मदनी काफिला कराची के सहराए मदीना के करीब एक गोठ में पहुंचा। दौरान सफर आशिकान रसूल की खिदमात में उन्होंने दुआ की दरखास्त करते हुए अपनी अम्मी जान की तश्वीशनाक हालत बयान की। इस्लामी भाइयों ने उनकी अम्मी जान के लिए खूब दुआएं करते हुए उन्हें काफी दिलासा दिया। अमीर काफिला ने बड़ी नरमी के साथ इनफरादी कोशिश करते हुए उन्हें मजीद 1 माह के मदनी काफिले में सफर के लिए आमादा किया। उन्होंने नीयत भी कर ली। उन्होंने अम्मी जान की सेहत याबी के लिए खूब गिड़गिड़ाकर दुआएं की। 3 दिन के इस मदनी काफिले की 3री रात उन्हें एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग की जियारत हुई। उन्होंने फरमाया, अपनी अम्मी जान की फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह वो सेहत याब हो जाएंगी। 3 दिन के मदनी काफिले से फारिग होकर उन्होंने घर आकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो वो हैरत से खड़े के खड़े रह गए, क्योंकि उनकी वो बीमार अम्मी जान जो कि चारपाई से उठ तक नहीं सकती थी, उन्होंने अपने पांव पर चलकर दरवाजा खोला था। उन्होंने फरते मुसरत से मां के कदम चूमे और मदनी काफिले में देखा हुआ ख्वाब सुनाया। फिर मां से इजाजत लेकर मजीद 1 माह के लिए आशिकान रसूल के साथ मदनी काफिले में सफर पर रवाना हो गए। ماں جو بیمار ہو قرض کا بار ہو، رنج و غم مت کریں قافلے میں چلو، رب کے در پر جھکیں التجائیں کریں، باب رحمت کھلیں قافلے میں چلو، دل کی کالک دھلے مرض عشیاں ٹلے، آؤ سب چل پڑیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے اسلامی بھائی کی ماں شفا یاب ہو گئی۔ دعا پھر دعا ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ آئیے ضمناً دعا کے مدنی پھولوں سے اپنے دلوں کے مدنی گلدستوں کو مہکاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ 17 حروف کی نسبت سے دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول، تقریباً تمام مدنی پھول احسن الوعاء لآداب الدعاء ما شرح ذیل المدعاء لأحسن الوعاء، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ سے ہیں۔ نمبر 1، ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورۃ الفاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز الایمان، ہم کو سیدھا راستہ چلا، بھی دعا، اور الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کنز الایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، کہنا بھی دعا ہے۔ نمبر 2، دعا میں حد سے نہ بڑھے۔ مثلاً انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے، کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہ السلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے۔ نمبر 3، جو محال یعنی ناممکن یا قریب با محال ہو اس کی دعا نہ مانگے، لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے۔ یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹے قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے، کہ یہ ایسے امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے۔ نمبر 4، گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 5، قطع رحم یعنی فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے کی دعا نہ کرے۔ نمبر 6، اللہ پاک سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے۔ نمبر 7، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے، خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے اور دینی مضرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز۔ نمبر 8، بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی بربادی کی دعا نہ کرے، البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو، یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو، تو ایسے شخص پر بد دعا کرنا درست ہے۔ نمبر 9، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخواہیوں سے بدتر ہے۔ نمبر 10، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مردود و ملعون نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ یوں ہی مچھر اور ہوا اور جمادات یعنی بے جان چیزوں مثلا پتھر لوہا وغیرہ اور حیوانات پر لعنت ممنوع ہے، البتہ بچھو وغیرہ بعض جانوروں پر حدیث پاک میں لعنت آئی ہے۔ 11، کسی مسلمان کو یہ بدعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو بھاڑ آگ یا دوزخ میں داخل ہو، کہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہے۔ 12، جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام و کفر ہے۔ 13، یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے، یہ جائز نہیں، کہ اس میں ان احادیث مبارکہ کی تقریب یعنی جھٹلانا ہوتی ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہو۔ البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائز ہے۔ 14، اپنے لیے اور اپنے دوست احباب اہل و مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بد دعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو۔ 15، جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے، مثلا مرد یوں نہ کہے یا اللہ مجھے مرد کر دے، کہ استہزاء یعنی مذاق بنانا ہے، البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یا دین یا اہل دین کی طرف رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں وہ جائز ہے، اگرچہ اس امر کا حصول یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا، وسیلے کی صراط مستقیم کی، اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب و لعنت کی دعا کرنا۔ 16، دعا میں تنگی نہ کرے، مثلا یوں نہ مانگے یا اللہ تنہا مجھ پر رحم فرما، یا صرف مجھے اور میرے فلاں فلاں دوست کو نعمت بخش، بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہو تو اچھے مسلمانوں کے طفیل پا لے گا۔ 17، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے۔ معاف کرنے کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے، وہ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔